Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. To hamari guftugu thi burhan barahin afaqi par ke khuda taala ke wujood ki maarifat aur shanakht ke liye jo maarif ya jo barahin hai yani dalail jo suboot hain wo kahan se faraham hote hain aur kis tareeqe se hasil hote hain. تو ان میں ہم چوتھی منزل پہ تھے کہ برہان نظم اور برہان نظم کا کے بارے میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو پورا نظام ہے یعنی سب سے پہلی بات کہ یہ نظام ہے زندگی ایک نظام ایک سسٹم کے تحت چلتی ہے اور نظام جو ہے وہ تین پہلو رکھتا ہے ایک بگننگ ہے ایک اس کی رننگ یا گروتھ اور ایولیوشن ہے اور تیسرا اس کا اختتام اور انجام ہے ٹھیک تو بگننگ جو ہے اس کو قرآن کریم نے بیان کیا خلقت کے حوالے سے جو اس نظام کا پورا چلنا ہے اور اپنے مطلب مختلف رستوں سے گزرنا ہے ترقی کرنا ہے ارتقاء ہونا ہے نشو نما پانا ہے اس کے اندر علم اور حکمت کو بیان کیا یعنی بربنائے حکمت ہے بربنائے علم ہے اور جو غایت ہے یعنی ڈسٹنی ہے اس کے حوالے سے بیان کیا کہ ہماری طرف سے ہدایت ہے کیونکہ ہدایت کا جب بھی آپ معنی استعمال کریں یا ہدایت کے لفظ کو جب بھی دیکھیں تو ہدایت ہمیشہ کسی مقصد کے لیے ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ خالی کسی کو رستہ چلنا سکھا دیں تو وہ کوئی پراپر ہدایت نہیں ہے جب تک کہ وہ اس کے پرپز اور اینڈ ریزلٹ کو اور اس کے مقصد کو بھی نہ حاصل کرے اور مقصد بھی آپ اس کو نہ بتائیں تو یہ ایک بات تھی اور اس میں اس لحاظ سے تین چار چیزیں وجود میں آتی ہیں ایک تو یہ کہ سب سے پہلے آپ کو فاعل چاہیے یعنی کہ وہ جو ان کی ابتدا کرے ابتدا کرنے کے لیے اس کے بعد آپ کو مدبر حکیم چاہیے جو اس پورے نظام کو ترتیب دے تاکہ یہ لوگ اس پر چل سکیں کیونکہ راستہ ہم اپنا خود نہیں بناتے راستہ چلنے کے اسباب اور وسائل ہم نہیں لے کر آتے ایون ہمیں راستہ چلنے کی تمیز بھی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے خود سے اگر ہمیں کوئی نہ بتائے تو ایک مدبر معلم حکیم وہ ہستی چاہیے اور نمبر تین کے غایت کیا ہے اینڈ کیا ہے آبجیکٹیو کیا ہے مقصد و مقصود کیا ہے اس کے لیے ہمیں کوئی ہادی ہدایت کرنے والا درکار ہے تو جو نظام توحید ہے وہ ہم کو یہ بتاتا ہے کہ یہ تینوں کردار تینوں رولز خدائے سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں لیکن اس طریقے سے کہ ان تینوں مقامات پر خدا کی طرف سے وسائط ہیں میڈیمز ہیں یا وہ وسائل ہیں کہ جن کے ذریعے سے مشیت خدا یا ارادہ خدا ظہور پذیر ہوتا ہے اور ایگزیکیوٹ کرتا ہے خدا کے ارادے کو تو یعنی کہ جو خدا کا نظم فاعلی ہے کہ یعنی کہ جو خلقت ہے اس کا ایک پورا نظام ہے اسی طریقے سے جو نظام درونی و بیرونی جو لفظ استعمال کرتے ہیں یعنی کہ ایک سسٹم وہ ہے کہ جو ہمارے بلکہ ہر مخلوق کے باہر ہے جس کو ہم ورلڈ یا یونیورس کہتے ہیں اور ایک وہ سسٹم ہے جو ہر مخلوق کے اندر ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ دونوں نظام انٹرنل اور ایکسٹرنل نظام مل کر آپ کی زندگی کے سفر کو بناتے ہیں اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی ختم ہو جائے یا خراب ہو جائے یا اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو پھر زندگی کا سفر جاری نہیں رہ سکتا ٹھیک ہے تو یہ نظام درونی اور بیرونی دونوں کے قائم اور ان دونوں کے قائم کرنے کی بنیاد کیا ہے علم اور حکمت ہے علم اور حکمت کی بنا پر یہ نظام قائم کیا گیا ہے ٹھیک ہے اچھا پچھلی دفعہ جو ہم بات کر رہے تھے جہاں پر ہم رکے تھے تو وہ یہ تھا کہ یعنی جو بھی نظام خلقت ہے اس میں حسن پایا جاتا ہے احسن الخالقین یعنی خدا نے اپنے آپ کو احسن الخالقین کے عنوان سے یاد کیا ہے یاد کرایا ہے اور یہ ایک بڑا اہم اسپیکٹ ہے और बल्कि साइंटिफिक स्टडीज़ में इसको बहुत ज़्यादा अहमियत भी दी जाती है कि जो भी चीज़ सही होती है ना, वो ब्यूटीफुल भी होती है। यानी इवन आप इसमें देखें, बहुत आसान सी मिसाल है कि आप अगर इवन शॉपिंग करने जाते हैं, तो आप देखें कि आपको कोई भी फल या तरकारी अगर सेहतमंद है तो उसके साथ उसमें खूबसूरती भी दिखेगी। यानी खूबसूरती का जो सबसे बड़ा मेयार क्या है कि उसमें अनब्लेमिश्ड हो, सिमेट्रिकल हो, इस टाइप के जो है ना खूबसूरती के जो मेयार आते हैं। तो जो सेहतमंद होता है ना, उसमें हुस्न भी खुद ब खुद पैदा होता है। यानी जैसे इंसान की भी सेहत जब डाउन होती है, तो इंसान के वजूद का, चेहरे का हुस्न जो है वो रुखसत होता चला जाता है। तो ये एक बहुत अहम एस्पेक्ट है लाइफ का कि खुदा ने खिलकत को जो पैदा किया तो हुस्न के साथ पैदा किया। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि इन ये तमाम की तमाम चीज़ें हमारे लिए भी एक मैसेज है। वो क्या है कि यानी खिलकत या क्रिएशन जिस तरीके से मेरे पास आई है, मुझे भी उसका जवाब उसी तरीके से देना है। ठीक है, यानी अदल का या जिंदगी को बैलेंस्ड गुजारने का तकाजा क्या है मेरे लिए कि जिंदगी जिस तरीके से मेरे पास आई है, मुझे उसको भी उस अच्छे अंदाज से ही जवाब देना है, वैसे ही उसका जवाब देना। ठीक। और यहाँ पर यानी जैसे मिसाल के तौर पर जो एक प्रॉब्लम आती है कि बाज़ लोगों के लिए, यानी ज़्यादा नहीं लेकिन बाज़ लोगों के लिए लाइफ जो है ना वो टेरेबल स्टेट में होती है ना। जैसे बीमार हैं, पैदाइशी बीमार हैं, या कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा हो जाती है। तो इनफैक्ट आप देखें कि वो वाला पहलू जो हुस्न और मोहब्बत और अप्रिसिएशन वाला पहलू जो लाइफ में है, कि जो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमको नसीब हुआ है, वो उनकी ज़िंदगी में से रुखसत हो जाता है। तो यहाँ पर यानी जो आप कह लें कि वो इंसानियत वाला रोल फिर सामने आता है कि किसी और को आगे बढ़कर उस महरूम इंसान को ये बातें रियलाइज करानी पड़ती हैं। ठीक है, यानी जैसे देखें मिसाल के तौर पर जो टीचर है, जो मुआलिज है, जो जो तबीब है, या इस किस्म के जो लोग हैं। जैसे एक बहुत अच्छा वो मेडिकल के बाज लोग, यानी कि जो वो होते हैं दीनदार लोग होते हैं डॉक्टर्स, उनके बड़े अच्छे अच्छे उनकी अपनी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो यानी एक मुझे इतना अच्छा वो लगा कि एक कोई कदीम, बहुत पुरानी, यानी आप समझ लें 1000-2000 साल पहले मिलती है ना हड्डियाँ वगैरह, तो एक डॉक्टर है लिखा था कि एक हड्डी, उसने उसमें पूरा लेक्चर दिया था, आई थिंक स्विस थी या डेनमार्क में, कि ये जो हड्डी है ना मेरे हाथ में, ये हड्डी ये बता रही है कि इस बंदे के फीमर बोन थी, फीमर बोन ये जो पिंडली की आई थिंक जो होती है, कि उसमें ये निशान था कि ये जख्मी होने के बाद ये हील अप हुई है। ठीक है, तो यानी कि उसने कहा कि ऐसे आपको बहुत सारे स्केलेटन्स मिलेंगे कि जो टूट फूट है, कि जिनको कत्ल किया गया है, जिनको मारा गया है, जिनमें जख्म के निशान है, वो सब है, लेकिन ये एक यूनिक चीज है ज़माने कदीम में। इसका मतलब क्या है कि अगर आप उस हंटिंग के दौर की मिसाल लें कि जब इंसान को अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए खुद ही शिकार करना होता था, खुद ही सब कुछ करना होता था, तो किसी का जख्म जो है ना वो खुद ब खुद नहीं हील हो जाता जब तक कि वो अपने आप को लाइफ से अलग ना करे और कोई दूसरा उसके हिस्से की जिम्मेदारियां अपने ऊपर ना ले ले। अब ये बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है, ये बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है कि आप यानी अब तो अल्हम्दुलिल्लाह कि ठीक है, जमाना आगे बढ़ गया, इंसान तरक्की कर गया, कि ये तमाम की तमाम चीजें जो है ना ये बहुत जगहों पे बाय डिफॉल्ट हैं। लेकिन आप गौर करें कि क्या यही नहीं होता, अगर एक इंसान बीमार है, हॉस्पिटलाइज हो गया, वो अपने तमाम उन जिम्मेदारियों वाले निजाम से अलग हो जाता है और उसका बोझ, उसकी केयर, उसके इवन रिस्क और रोजी के मामला कुछ और लोग होते हैं जो अपने ऊपर ले लेते हैं। तो यानी उसका कहना यह था कि उस जमाने में कि जब माशरे इतने ऑर्गेनाइज नहीं थे कम अज कम उनके ख्याल में, और जब इंसान एक बारबेरिक जंगलों वाली लाइफ गुजार रहा था, तो उस वक्त भी यानी ये जो चीज है ना, ये एक बड़ी ही एक सिग्निफिकेंट इंडिकेटर है इन ह्यूमैनिटी, के इंसानियत के अंदर जो है ना ये चीज के, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इंसान जो है वो फकत अपनी उसमें जानवरों वाली इंस्टिंक्ट नहीं रखता है, ठीक है? तो ये हुस्न खिलकत है, यानी खिलकत के अंदर खाली हुस्न शक्लो सूरत वाला नहीं है, बल्कि ये जो हुस्न खुदा ने रखा है ना, जिसके अंदर मोहब्बत है, जिसके अंदर केयर है, जिसके अंदर कुर्बानी है, ईसार है, तो ये हुस्न खिलकत है, अहसनुल खालिकीन। और ये खिलकत का हुस्न हमें क्या करना है कि जब हम इसको एक्सपीरियंस करें तो हमें इसको आगे भी बढ़ाना है और इसको रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए ये चीज़ हम में से। यानी ये नहीं है कि वो तमाम हुस्न और वो तमाम मोहब्बत जो है ना हम खाली रिसीव करने वाले बन जाए और हम उसको रिफ्लेक्ट करने वाले देने वाले ना बने। ये एक बात थी अहसनुल खालिकीन। अच्छा, उसके बाद जो निज़ाम है उसके अंदर एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कुरान हमको आगाह कराता है, जैसे वो है कुल्ला शैइन इंदहू बेमकदार, या इन्ना कुल्ला शैइन खलकनाहू बेकदर। मकदार और कदर का मायना क्या है कि यानी इसका अगर आप नॉर्मल तर्जुमा देखें तो एक एस्टिमेट, एक अंदाजा गिरी, एस्टिमेशन। लेकिन जाहिर है कि कुरान करीम के जो अल्फाज हैं उनकी तफसीर खाली लुगत से नहीं होती, अहले लुगत से नहीं होती, बल्कि जिंदगी के अंदर मौजूद जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो कुरान की बेहतरीन तफसीर करती हैं। और ये अनफॉर्चुनेटली ये एक और ड्रॉबैक है कुरान की के मायना में और उसकी तफसीर में, कि यानी वो चीज़ के जो आपके ज़िंदगी के बहुत से शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ऐड कर सकते हैं वो सब की सब पीछे रह जाती हैं, इसलिए कि आप आलिम नहीं हैं। और खाली वही लोग कुरान की माना करने या तफसीर के हकदार ठहरते हैं कि जो कि फॉर्मली एक उस एजुकेशन में आते हैं और जिनकी ज़्यादातर जो नॉलेज होती है वो किताबी होती है, ठीक है? ना कि अमली, ना कि वो अमली ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं। इसीलिए आजकल आप देखें कि कई जगहों पर, यानी कि जो लोग मिसाल के तौर पर साइंस वगैरह भी पढ़ रहे होते हैं या जो गैर मुस्लिम होते हैं, और वो फिर कुरान के तर्जुमों को देख के ना वो फौरन उसमें से यही सब गलतियां निकालना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? जैसे मुझे भी एक साहब ने सही किया था, एक डॉक्टर ने, कि मैंने उसका तर्जुमा एक जगह से कॉपी कर दिया था, वो जो इंसान की खिलकत की आयतें, दो अलाका का तर्जुमा के क्लॉट ऑफ ब्लड, तो उन्होंने कहा क्लॉट के लफ्ज़ गलत है। यानी क्लॉट ऑफ ब्लड उसको कहते हैं कि जब आप जो है वो किसी जगह पर अगर कोई स्ट्राइक करें या स्क्वीज करें और वहां पर खून जम जाए वो क्लॉट है। तो इंसान जो है ना क्लॉट ऑफ ब्लड से नहीं बना हुआ है। तो अब ये तमाम की तमाम चीजें, यानी कि भाई ये कि वो आप उसको ले जाके, बहरहाल वो एक अलग मसला है। तो मकदार का जो वर्ड है कि हर शय जो है ना, हर शय एक मकदार कदर के मुताबिक है, हमने हर शय के लिए कदर को करार दिया, एक एस्टिमेट है, एक अंदाजा है। तो यानी इससे आप ये बात समझ सकते हैं कि ये पूरा निजाम जिंदगी जो है ना वो मैथमेटिकल है। यानी अब आप जो समझ सकते हैं कि मकदार, आप किसी भी चीज की एस्टिमेशन कहां से करते हैं, किसी भी चीज को एस्टिमेट करने का आपके पास क्या रास्ता है, मैथमेटिक्स है, ठीक है? तो ये
अगर इसी की जॉब कर रहे हैं कुल्ले कदर में रखा, तो अगर इसको साहते में लेकर आए कुल्ले शैइन फी अहसना वो इमाम मुबीन वाले, तो वो भी तो इंडिकेट कर रही है किसी तरह कि हर शय को एक इमाम मुबीन के अंदर रखा, कदर को, तो इन दोनों को कैसे रिलेट कर सकते हैं?
देखें, इमाम मुबीन में रखने का मतलब अगर आप ये ले रहे हैं कि जैसे एक चीज आपने उठा के एक जगह पे रख दी, सही है, यानी कि उसको भी बहुत ज्यादा हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी कई लोगों ने जैसे ये आयत, अब हम तो इस आयत को एक अकीदे के अकीदत के तौर पे ले रहे हैं। नहीं, मैं उसको,
तो आपने जो कदर
हाँ नहीं मैं उसको मैं इंशाल्लाह उस पर आता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो आम तौर से बात है कि जनाब ये एक अकीदत है, ठीक है कि इमाम मुबीन और इमाम मुबीन से मुराद इमाम अली अलैहिस्सलाम, और ठीक है फिर नारे इसका मतलब क्या है कि हमने हर शय को एहसा कर दिया है इमाम मुबीन में, इस बात का मतलब क्या है? सही, तो यहां से इमाम मुबीन के जो दो मायना आते हैं, एक लोहे महफूज है और एक यानी कि जो इमाम इंसानियत है, इंसानियत में जो आइमा है, तो इसका मतलब यह है कि जो भी हर शय की हकीकत अपनी जामिर फॉर्म में जामियत के साथ लोहे महफूज या इमाम मुबीन में मौजूद है, लेकिन जामियत से कुछ बनता नहीं है, ठीक है, उस चीज को फ्लो आउट करना है, उस चीज को आगे जाना है ताकि पूरी कायनात बने, ताकि हर मखलूक को उसकी आइडेंटिटी मिले, हर मखलूक को उसकी शनाख्त मिले, ठीक है। इमाम मुबीन इस बात को तो नहीं रोक रहा ना, यानी अगर शय है, शय का एहसा इमाम मुबीन में है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हर शय को उसकी आइडेंटिटी नहीं मिलेगी या हर शय को उसकी इंडिविजुअल लाइफ नहीं मिलेगी, ये मतलब तो नहीं निकल रहा, सही। तो वो जामियत वहां पर है इमाम मुबीन में, और उसके बाद जब वो चीज फ्लो आउट करती है और पूरी कायनात या कायनातें बनाती है, अवालिम को तश्कील देती है, तो वो जो पूरा सिस्टम है ऑफ क्रिएटिंग एंड डेवलपिंग एंड बिल्डिंग एंड ग्रोइंग द यूनिवर्स, वो बेमकदार है। और इसी बिना पर आप हर शय की जिंदगी को समझ भी सकते हैं, वो कंट्रोल भी कर सकते हैं, आपके पास पैरामीटर्स हैं, ठीक है। यानी बेमकदार का मतलब कि जैसे अगर मेरे पास, मुझे अपनी जिंदगी को कंट्रोल करना है तो मुझे पता है कि मुझे इतना खाना खाना चाहिए, है ना, मुझे फला चीज खानी चाहिए, मुझे इतनी यानी इस किस्म की हवा में सांस लेना चाहिए, ऐसा पानी पीना चाहिए। तो आप देखें कि हर जगह आप जहां पर भी किसी शय की भी क्वालिटी को डिफाइन कर रहे होते हैं तो वहां पर ये मकदार वाली बात मौजूद होती है। तो इससे हमको ये बात समझ में आती है, और बल्कि बाकायदा एक साइंटिस्ट ने पूरी किताब भी लिखी है कि इज गॉड अ मैथमेटिशियन, के जितना भी आपका निजाम है ना जिंदगी का, वो सब इन्हीं उसूलों पर कायम है। अच्छा, अब यहां से हम जैसे लोगों के लिए ना एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। वो क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर हर शय जो है उसकी खिलकत और उसकी जिंदगी एक निजाम के तहत है, यानी एक सेट सिस्टम है कि जो लाइक एक मैथमेटिकल है, तो इस वाले सिस्टम में मफरूजात और जज्बातियत की जगह कहां बनती है? यानी जिस तरीके से कि हम मिसाल के तौर पर, यानी उसकी एक बहुत कॉमन मिसाल हमारे उसमें भी, कि अगर हमारे सामने किसी भी मसले का जिक्र किया जाता है तो हम उस मसले के हल के बारे में जो एक अकली या इल्मी तरीका है उसको इख्तियार किए बगैर हम कहते हैं अल्लाह मदद करेगा, जो एक बहुत नॉर्म है, अल्लाह मदद करेगा, अल्लाह संभाल लेगा, अल्लाह देख लेगा। तो अगर अल्लाह ने हर शय को बेमकदार रखा है और हर शय के लिए एक कदर कायम की है, तो इसमें इस किस्म की अजम्पशंस की या इमोशंस की जगह कहां बनती है? ठीक है, अब ये एक बहुत बड़ा,
तो ये यूं हो सकता है ना भाई, एक फर्ज कीजिए कोई जो उसमें अल्जेब्रा में करते थे कि एक्स को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट फार्मूला, आप कोई और फार्मूला यूज करेंगे, मैं कोई और फार्मूला, लेकिन एंड रिजल्ट सेम आएगा।
मैथमेटिक्स जरूरी नहीं है 2 + 2 4 हो, ون پلس تھری بھی فور ہوتا ہے,
صحیح ہے,
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی جگہ بھی یہ کوئی بھی نظام مفروضات پہ نہیں چل رہا ہے. یعنی مفروضات کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بیس نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے, کوئی ایکزیمز نہیں ہے. اس سے جب آپ اوپر اٹھانا شروع کرتے ہیں عمارت کو تو آپ کے پاس چار چھ پاسبلٹیز نکلتی ہیں, بلکہ بہت ساری پاسبلٹی, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر آپ خالی فرض کی بنا پہ بات کرتے ہیں, ازمپشنز کی بنا پہ بات کرتے ہیں, محض جذباتیت کی بنا پہ بات کرتے ہیں, تو اس کی تو بیس ہی کچھ نہیں ہے. یعنی جس طریقے سے ہمارے حالات, جو جیسے کبھی میں کہتا ہوں نا کہ وہ پیشن گوئی کہ جی فلاں امریکہ تباہ ہو جائے گا, میں نے کہا یہ پیشن گوئی پچھلے 50 سالوں سے ہو رہی ہے اور انشاءاللہ اگلے 50 سالوں میں پوری ہو جائے گی. تو اتنی زبردست پیشن گوئیاں اگر آپ کریں گے تو بھی ٹھیک ہے کہ جس کے پورا ہونے کے لیے کم از کم 100 سال چاہیے. تو یعنی یہاں سے جو ہے, جو بات میں وہی آپ سے کہہ رہا تھا درس شروع ہونے سے پہلے, کہ ہمارے لیے جو پرابلم ہے نا کہ قرآن کے جو میتھڈولوجی آف لائف ہے اور جو اپروچ آف لائف ہے, وہ اس وقت کے مسلمان ذہن سے فنڈامنٹلی ڈفرینٹ ہے. یعنی بنیادوں میں فرق ہے. قرآن بالکل کسی اور بنیاد پر زندگی کو بیان کرتا ہے اور اٹھاتا ہے یا گرو کراتا ہے, اور ہم لوگوں نے جو کچھ بھی بنایا ہے, چاہے ہم اپنے کو اہل قرآن کہیں, جتنا قرآن حفظ کریں, جتنا قرآن کا ذکر کریں, قرأت کریں, وہ بالکل الگ بات ہے. لیکن ہماری بنیادیں جو ہیں نا وہ بالکل ڈفرینٹ ہیں, بالکل کچھ اور ہیں. جیسے یہ والا جو اسپیکٹ ہے نا, یہ اس کو ہم نے ایک دم اگنور کر دیا کہ یہ سب کچھ نہیں ہے, بس آپ نے دعائیں پڑھنی ہیں, آپ نے جو ہے وہ فلاں کام کرنا ہے, آپ نے جو ہے نا وہ نظر نیاز کرنی ہے, آپ نے منتیں ماننی ہیں, اور آپ کے سارے مسائل حل ہیں. ٹھیک, جیسے ایک صاحب کافی پاکستان کے ایک بہت بڑے مولوی صاحب کا ذکر کر کے کہہ رہے تھے کہ نام میں نہیں لینا پسند کرتا, کہ وہ ہر وقت اجوا کھجوروں کی فضائل گناتے رہتے تھے. اجوا کھجور سے یہ ہوتا ہے, دل مقوی ہوتا ہے, دماغ روشن ہوتا ہے, فلاں ہوتا ہے, فلاں ہوتا ہے. اور اس کے بعد جب خود ہارٹ اٹیک ہوا تو ہارٹ کے اور ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے. انہوں نے کہا بھائی یہ کون سی بات ہوئی بھائی, آپ ساری عوام کو تو آپ نے اس کے پیچھے لگا دیا, اجوا کھجور کے پیچھے. اور اس کے بعد جب خود آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا صاحب, صحیح. اسی طریقے سے مجھے وہاں ڈاکٹر فاخر ادھر کراچی میں ابھی ایس آئی یو ٹی میں ہوتے ہیں, تو وہ بتا رہے تھے کہ جو انچولی کے بہت بڑے عامل صاحب, تو جو سب کو لکھ لکھ کے تعویذ وغیرہ دیتے ہیں, تو ان کے گھر کا, ان کا فیملی ڈاکٹر میں ہوں. یہ دین ہے, کس طریقے سے چلتی ہے دین کی گاڑی. تو اگر یہ نظام اس خدا نہ خواستہ اس مذاق کا نام ہے جس کو بنا لیا گیا ہے, اس کے بعد آپ توقع رکھتے ہیں رحمت خدا آئے گی, مدد خدا آئے گی, ہمارے مسائل غیبی طور سے حل ہوں گے, ٹھیک. تو یہ ایک بالکل کلیئر میسج کیا ہے کہ یہ نظام ہم نے جینے بھائی, جیسے جو نظام جس بنیاد پہ بنایا گیا ہے, آپ اگر اسی طریقے سے اس کو نہیں لیں گے, اس کو نہیں برتیں گے, اس پر نہیں عمل پیرا ہوں گے, آپ کو کوئی رزلٹ حاصل نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. یعنی جن لوگوں نے اس چیز کو پک کیا, یعنی یہ آئیڈیا کس نے سب سے پہلے جو لے کر آئے تھے, قدیم یونانی لے کر آئے تھے, یہی والا کہ تمام ہر شے جو ہے نا وہ بے مقدار ہے. نمبرز جو پائتھاگورس اور اس کا جو پورا اسکول تھا, جو اسپریچولسٹ تھے بہت زیادہ, اہل روحانیت تھے, اہل معرفت تھے, لیکن ان کے تمام, اس کی بنیاد کیا تھی, نمبرز پہ تھی, ٹھیک ہے, یہ مقدار والی اس چیز پہ. اور اس کے بعد پھر یعنی بعد میں مسلمانوں کے اندر ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا کہ کہ جنہوں نے پھر اسی چیزوں کو لے کے وہ سائنٹیفک ڈسکوریز کی, اور پھر اس کے بعد ویسٹرن جو وہ چیز آئی. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں کہ ترقی کہاں سے ملی جب آپ نے انہی دو چیزوں کو بیس بنایا کہ قدرت میں حسن ہے, خلقت میں حسن ہے, اور حسن ہر جگہ پر ہے, حسن ترتیب بھی ہے, حسن ظاہری بھی ہے, حسن باطنی بھی ہے. اس حسن کو ایکسپلور کرو, اس حسن کو کلٹیویٹ کرو, اور اگر تم کسی بھی چیز کو اس نظام زندگی کو سمجھنا چاہتے ہو, اس کو برتنا چاہتے ہو, اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو, تو یہ بے مقدار ہے. اس کو بنانے والے نے بے مقدار بنایا ہے. یہ خالی لفظوں سے یا منتوں سے یا نظر نیاز سے یا ان چیزوں سے نہیں یہ نظام چلتا ہے, یہ بے مقدار ہے. تو اگر آپ اس سسٹم کو لے کر آئیں, آپ دیکھیں آپ کو فائدہ حاصل ہوا.
ظاہری چیز اور اسباب پہ دیکھیں تو بدر میں تو کیا صورتحال تھی؟ ظاہری اسباب, نمبرز اور وہ ساری چیزیں تو نہیں تھی.
نہیں, وہ وہاں جذباتیت بھی نہیں تھی. دیکھیں آپ اس بات کو غور سے سمجھیں کہ میں جس بات کی نفی کر رہا ہوں وہ بغیر بنیاد مفروضات توہمات کی بنا پر آپ پورے کا پورا تاج محل کھڑا کر دیں. میں اس چیز کی نفی کر رہا ہوں, میں نظام غیبی, امداد غیبی کی نفی تھوڑی کر رہا ہوں. لیکن اس کی بھی جو بنیاد ہے وہ آپ کے ادھر ہی سے آتی ہے نا, کہ اگر یعنی کسی بھی جگہ پر امداد غیبی جب انسان کے پاس آتی ہے تو وہ بھی ایمان اور تقویٰ کی بنیاد پر ہی آتی ہے نا. اور ایمان اور تقویٰ کسی الٹیپ چیز کا نام ہے کہ جو دل چاہے مان لو, جو دل چاہے بول لو, جو دل چاہے کر لو. تو یعنی ہر چیز کا ایک حساب ہے نا, اس کے حساب کے تحت آپ لے کے چلیں گے. یعنی جیسے اگر آپ مقدار کی بات کر رہے ہیں تو مقدار کے اندر پھر جو پورا عبادات کا نظام ہے وہ بھی تو بے مقدار ہے, اس کا بھی ایک حساب ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو حساب ہے پھر وہ آپ کی دنیا کی کاؤنٹنگ والا حساب نہیں ہے, وہ ایک اور حساب ہے. یعنی کہ جس حساب کے تحت کہ اگر آپ ایک دانہ صدقہ دیتے ہو تو وہ 700 ٹائمز ملٹیپلائی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یا آپ اگر مطلب ایک چیز آگے لے کے جاتے ہوئے کھجور کا دانہ صدقہ دیتے ہیں تو خدا اس کو گرو کر کے قوت کے برابر کر دیتا ہے, تو وہ بھی ایک حساب ہے. تو وہ حساب تو وہ بھی ہے. لیکن جس چیز کو میں وہ کر رہا ہوں کہ جہاں پر ہم جا کے مصیبت میں پھنس جاتے ہیں وہ یہ کہ ہمارے پاس کوئی حساب کتاب نہیں ہے. یعنی جیسے جو اعتراض جواد حملی بھی کہتے ہیں نا کہ بہت ساری جگہیں ایسی ہوتے ہیں کہ زیر جائش خالی است, انہیں باٹم از ایمٹی, اور آپ اس کے اوپر عمارت بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا عمارت بنے گی جب نیچے خالی ہے سب کچھ؟ عقیدہ کہہ لیں, معرفت کہہ لیں, یعنی بنیادی معرفت ہے کہ انسان جو ہے نا وہ نظام زندگی کو ہی نہیں سمجھ رہا. انسان زندگی کے نظام کو ہی نہیں جانتا کہ کیسا ہے, کیسا بنایا گیا ہے, صرف اپنی طرف سے. اور اس میں جو ظاہر ہے کہ جو بہت زیادہ افسوسناک بات ہے وہ سکھانے والوں پر ہے, کہ سکھانے والے جو ہیں وہ اس طریقے سے عجیب و غریب حالت بنا دیتے ہیں. اچھا, یہ نظام میں دو چیزیں ہو گئیں. ٹھیک ہے, ایک حسن, بلٹ ان حسن ہے. نمبر ٹو کیا ہے؟ مقدار ہے, قدر ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اس کے بعد مقدار کے بعد خدا فرماتا ہے الذی خلق فسوا, یعنی تسویہ ہے. مستوی بودن, انہیں مستوی ہونے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ مستوی بودن موجودات و این است, کہ ہر موجود نسبت و موقعیت و جائگاہ خود, یعنی ہر چیز جو ہے نا اپنی موقعیت کے حوالے سے, اپنے مقام پر جو کچھ بھی उसको एक बैलेंस्ड स्टेट में रखने के लिए ज़रूरी है वो उसको दिया गया है। मौक़ियत यानी हर शय को एक ख़ास एनवायरनमेंट में रखा गया है, एक ख़ास ज़िंदगी दी गई है, उसकी मौक़ियत के हवाले से जो कुछ भी उसको चाहिए एक बैलेंस्ड लाइफ गुजारने के लिए, ठीक है, मुस्तवी यानी बैलेंस्ड। तो यहाँ पर आपका जो चीज़ आ रही है वो क्या है, अदल आ रहा है, अदल आ रहा है, ठीक है, यानी खुदा ने निज़ाम को मोतदिल बनाया है, ना इफरात वाला ना तफरीत वाला, यानी किसी एक तरफ झुकावा नहीं है, किसी एक तरफ ज्यादती या कमी नहीं है, बल्कि बैलेंस्ड है ये निज़ाम, मुस्तवी है, ठीक है। यानी इस्तवा का मतलब ये है कि एतदाल दरूनी हो, हमराह बा तामीन अबजार व लवाजिम मूरिद नियाज, के एतदाल दरूनी और उसके साथ क्या है, वो तमाम इक्विपमेंट्स हैं, वो तमाम टूल्स हैं, वो तमाम चीज़ें हैं जिसकी आपकी ज़िंदगी में ज़रूरत है एक प्रॉपर बैलेंस्ड लाइफ गुजारने के लिए, ठीक। ये तीन हो गए, इस निज़ाम में तीन बातें होंगी। उसके बाद चौथी चीज़ जो आती है वो आती है कि इंसान को इस निज़ाम में तरक्की करने के लिए बाकायदा शौक दिलाया गया है और आपको वो तमाम वसाइल फराहम किए गए हैं जिससे आप खाली यहाँ पर ज़िंदा नहीं रहें बल्कि तरक्की करें, ग्रो करें, ऊपर जाएं। और उसके लिए आपको क्या दिया, समा बफर फुआद मेन या और जितने भी आज़ाव जवारे हैं उन सब का मकसद क्या है, उन सब का मकसद ये नहीं है फ़कत कि आप ज़िंदगी गुजारें, उन सब का मकसद ये है कि उनको इस्तेमाल करते हुए आप तरक्की करें और अपने हदफ की तरफ बुलंद हों, ठीक है। कि जब खल्क किया तो जाला लकुमुस्समा वल अबसारा वल अफ़ेदा, के अच्छे तरीके से सुनो, गौर करो, देखो, मुशाहिदा करो, शय की हकीकत को समझो और उसके बाद उन तमाम चीज़ों को अपने अंदर महफूज करो और फिर अपनी अकल में उसको प्रोसेस करो ताकि उससे नई इंफॉर्मेशन और नया इल्म जनरेट कर सको, ठीक है। तो ये चीज़ के समा बसर फुआद या फिर और एक जो और भी सूरह बलद की आयत नकल करते हैं कि अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहुन नजदैन, कि क्या हमने उसके लिए नहीं करार दी दो आँखें, एक ज़बान, दो होठ और हमने उसको हिदायत की बुलंदी के दो रस्तों की, दो बुलंद रस्तों की हिदायत की। तो बुलंद रस्तों की हिदायत किस पर मौकूफ़ है कि आप अपनी आँख और होंठ और ज़बान का सही इस्तेमाल करेंगे तो तब आप बुलंद हो सकते हैं, तब आप किसी बुलंदी के रस्ते की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। ये वाली बात भी समझ में आ गई कि ये क्या हो गया इस निज़ाम ज़िंदगी में, ये हो गई चार चीज़ें। और उसके बाद पांचवी चीज़ जो इन सब से बेहतर और बरतर है इन सब के मुकाबले में, वो है गैबी हिदायत, हिदायत अज़राह वही, वो भी इसी सिस्टम का हिस्सा है ना, वो भी इसी सिस्टम का हिस्सा है ना, यानी जिसमें मैं और आप मौजूद हैं। तो वही का पर्पज़ क्या है, वही का मकसद क्या है, ताकि हाँ ताकि इंसान अपने एंड की तरफ, अपनी डेस्टिनी की तरफ आलिमाना, आकिलाना और यानी मुस्तवी होकर हरकत करे, भटके नहीं, गुमराह नहीं हो, वही का ये मकसद है। तो पांचवी चीज़ ये बयान की, ठीक है। और इसमें अगरचे के तकरीबन खुदा फरमा रहा है, जो आयत हमने दो मतलब नशिस पहले पढ़ी थी कि रब्बुना लजी आता कुल्ल शैइन खल्कहु थुम्मा हदा, कि मेरे रब ने, मेरा रब वो है कि जिसने हर शय को उसकी खिलकत अता की और सिर्फ खिलकत नहीं अता की बल्कि हिदायत भी दी। तो यानी यूँ समझ लें कि फिर हर शय या हर मखलूक मुलहम है, यानी इल्हाम शुदा है,
اس کو الہام ہے، اس کے اندر وہ چیز موجود ہے کہ مجھے کیسی زندگی گزارنا ہے، مجھے اپنے مقصد خلقت کو کیسے پانا ہے. یعنی جو بھی مخلوق، اس کا جو بھی اینڈ ہے، فرام دا بگننگ ٹو دا اینڈ، وہ تمام کی تمام ٹیمپلیٹ اس کے اندر موجود ہوتی ہے. لیکن جہاں پر یہ ہدایت جو ہے نا، ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ کسی بھی مخلوق کے اپنے پیکر یا جسے سے بیونڈ چلی جائے، یا ڈومین آف عقل اور علم اور ہنر میں صحیح معنوں میں داخل ہو جائے، تو پھر اس کو خدا نے یاد کیا ہے فقط الہام سے نہیں بلکہ وحی سے. اور اس کی مثال دی ہے، اگرچہ کہ ایک اینیمل کے لیے مثال دی ہے، لیکن وہاں پر لفظ وحی استعمال کیا ہے، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ ہر شے کو اس کی خلقت دی، اس کی ہدایت دی، لیکن شہد کی مکھی کو جو کا جب ذکر کیا کہ اس کی زندگی، تو یعنی اس کی جو زندگی میں جو بھی کام وہ انجام دیتی ہے نا، وہ بیونڈ دا وزڈم آف اے فلائی ہے. ایک مکھی کی جتنی بھی آپ سمجھ لیں، جتنی عقل ممکن ہو سکتی ہے یا سمجھ ممکن ہو سکتی ہے، وہ اس سے بیونڈ ہے. اور ظاہر ہے کہ انسان کی، انسانوں کی عقلوں کو دنگ کرنے والی ہے. میں شاید پہلے آپ لوگوں کو بتا بھی چکا ہوں کہ اس کا جو نیویگیشن ہے، اس کا پورا اپنا وہ چھتہ بنانا ہے، اس کے اندر تمام کے تمام افعال اور اعمال ہیں، وہ انتہا سے زیادہ، مطلب وہ بہت ہی ہائی لیول کے ٹیکنیکل اچیومنٹس ہیں. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو وحی ہے وہ انسان کو حقیقتاً اس کی جو ظاہری ایک کیپیبلٹی ہے، اگر انسان بھی وحی سے استفادہ کرے صحیح معنوں میں، تو جو نارمل ہیومن کیپیبلٹی ہے اس سے کہیں زیادہ اور کہیں برتر اچیو کرنے کے قابل ہو سکتا ہے. یعنی کہ اگر آپ خالی اپنے علوم میں رہتے ہیں جو نارمل علوم ہیں، تو آپ ایک انسان کی حیثیت سے بہت بہتر ہو جائیں گے. لیکن اگر میں اور آپ وحی کے پیغام کو صحیح معنوں میں ابزارب کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنا پاتے ہیں، تو پھر ہم اس سے بہت آگے جا کر اور بہت بلند ہو کر کچھ مقاصد کو حاصل کر سکیں گے، جو کہ ظاہر ہے کہ قیامت اور اس کے تناظر میں بتایا گیا ہمیں. ٹھیک ہے، تو یہ نظام، اس کے نظام درونی اور بیرونی سمجھ میں آ گیا کہ اس کے کم از کم یہ پانچ فیچرز ہیں کہ جو نظام جو مبنی بر علم و حکمت ہے، اور یہ پورا نظام ہے، نظام ہے. ٹھیک ہے، یعنی نظام کے ورڈ میں بار بار تکرار کرنے کی وجہ کیا ہے کہ ایک جب سسٹم ہوتا ہے تو وہاں پر مفروضات اور توہمات اور تخیلات کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ کے نہیں چل سکتے کہ مجھے یوں لگ رہا ہے، یا میں یوں سوچ رہا ہوں، یا مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے. ان سب چیزوں کی اس میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. اپنے دل کو بہلانے کے لیے ہم یہ سب باتیں کر لیں، لیکن اس کی کوئی ورث نہیں ہے. جیسے ایک مثال بھی میں نے دی تھی کہ اگر ہمارا کوئی بھی عزیز بہت بیمار پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اس کے سرحانے بیٹھ کر خالی جذبات کا مظاہرہ کریں، روئے پیٹیں، اس کے لیے کوئی نوحہ پڑھیں، مرثیہ پڑھیں، اس کو صحت ملے گی آپ کی جذباتیت سے؟ بلکہ ایون اگر یعنی کہ آپ دعائیں بھی کریں، تو شاید کوئی ایکسپشنل کیس ایسا ہو کہ اس دعا کے نتیجے میں کچھ ہو جائے، لیکن 99% کیسز میں کیا ہوگا کہ آپ کچھ بھی کر لیں. آپ کو کون سا رستہ اختیار کرنا پڑے گا؟ وہ رستہ جو علم نے آپ کو بتایا ہے. ٹھیک ہے، وہ رستہ جو علم اور حکمت کے نتیجے میں آپ کے ہاتھ میں آیا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو نہ لے جائیں، ڈاکٹر کی بات نہ کریں آپ. ہم ان جگہوں پہ خامخواہ الجھتے ہیں جا کے ان لفظوں میں، خامخواہ، کیونکہ کوئی سائنس کوئی الگ سی چیز تھوڑی ہے، وہ نظام ہے. جب خدا کہہ رہا ہے بھائی یہ نظام سارا ہم نے بنایا ہے، تو کسی کے پاس کوئی اس بات کا حق ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو اغوا کرنے کی کوشش کرے اور یہ کہے کہ یہ سب کچھ میرا ہے. یہ تو پاسبلٹی نہیں ہے نا، کہ جب خدا بتا رہا ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں میری طرف سے ہیں، میری بنائی ہوئی ہیں، ہم نے اس کو اس طریقے سے خلق کیا. ٹھیک، تو یہاں سے ہم کو اس سسٹم کے بارے میں, یعنی کہ جو نظام درونی اور بیرونی جو مبنی بر علم و حکمت ہے, اس کے بارے میں ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاؤ اٹ ورکس, یعنی کہ یہ کیسے چل رہا ہے, کس طریقے سے آگے جا رہا ہے. اور ہمیں اس میں, یعنی جو اس میں اہم ترین بات ہے وہ یہ کہ ہمیں اس میں کیسے زندہ رہنا ہے. ٹھیک ہے, ان تمام باتوں کے کرنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ سمجھ بوجھ ہمیں یہ معرفت دیتی ہے کہ پھر ہمیں اس میں کیسے زندہ رہنا ہے. ٹھیک, کہ یعنی اس میں بھی اگر ہم شہد کی مکھی کی مثال لیں تو ایک لائف وہ ہے جو اکارڈنگ ٹو وہی ہے, اور ایک لائف وہ ہے جو نارمل مکھی کی لائف ہے, ایک فلائی. صحیح, تو یعنی یہ خود ایک بہت بہترین تقابل اور کمپیریزن ہے کہ وہی مخلوق ہے, لیکن اس مخلوق کے بارے میں جب اس کو وحی آئی تو وحی نے اس کو کیا بتایا کہ اپنا گھر جو ہے نا وہ بلندی پر بناؤ. آپ ان لفظوں پہ غور کریں, ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون, یعنی یہ لوگ جو اونچے مچان بناتے ہیں یا درخت یا پہاڑ. یعنی پہلا سبق کیا ہے وحی کا, نظر کبھی بھی لو نہیں ہونا چاہیے, نظر ہمیشہ بلندی پر ہو. اپنا گھر ہمیشہ کہاں بناؤ, اپنا گھر بنانے کے لیے کون سی جگہ ڈھونڈو, بس جگہ نہیں کبھی ڈھونڈنا, بلندی پر. اس کے بعد ثم کلی من کل ثمرات, تمام پھلوں میں سے کھاؤ. ٹھیک ہے, پھلوں میں سے کھاؤ, یعنی جو کچھ بھی خدا نے پھل ثمرات کا رزق بنایا ہے اس میں سے کھاؤ, نہ کہ اناپ شناپ. صحیح, نہ کہ غلط مکروہ اور حرام. اور پھر اس کے بعد فسلکی سبولا رب کے دولولا, اور پھر اس کے بعد اپنے رب کے رستوں میں سر جھکا کر چلتی چلی جاؤ. یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ, جب وہ یہ تین کام کرتی ہے تو پھر اس کو کیا اچیو ہوتا ہے کہ اس کے بطن میں سے وہ مشروب نکلتا ہے جس کے مختلف رنگ ہیں. فیہ شفاء للناس, انسانوں میں یہ چیز نہیں ہے. جو انسان یہ کام کرتا ہے اس کے اندر سے, کہ جو حدیث معصوم ہے کہ جو من اخلص للہ 40 صباحا, جو اپنی 40 صبحیں خدا کے لیے خالص کر لے, تو حکمت کے چشمے اس کے قلب سے جوش مارتے ہیں اور زبان سے جاری ہوتے ہیں. یہ وہی چیز نہیں ہے. ٹھیک, تو جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کا میسج جو ہے نا وہ بالکل بالکل ہی الگ ہے جس پہ ہم سب کو لگا دیا گیا ہے اس کے مقابلے میں. اور ٹھیک ہے, وہی بات ہوگی, یعنی ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ جب امام علیہ السلام آئیں گے اور پھر اس قرآن کو نافذ کریں گے تو پھر اکثر لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ کون سا نظام لے کر آ گیا, یہ کہاں سے آ گیا. تو یہ ہے زندگی, ٹھیک ہے, جس میں میں اور آپ موجود ہیں, جو اس کا نظام ہے درونی اور بیرونی ہے, اور جو یعنی جس کے ذریعے سے اور جس کو خدا نے کس طریقے سے بنایا ہے تاکہ ہم اس کی بنیاد پر گائیڈ ہوں ٹورڈز اور ڈیسٹینی, ہم اپنی منزل تک بخیر و خوبی با احسن پہنچ سکیں, کامیابی کے ساتھ, اچھائی کے ساتھ, بہترین سامان سمیٹ کے. اس کے لیے رستہ بنایا, اس کے لیے ٹولز دیے, اس کے لیے سمجھ دی, اس کے لیے گائیڈنس دی, رہنما دیے, ماڈل سب چیزیں, اور اس زندگی کو حسین اور خود پرلذت بنایا. یہ وہ نظام. اچھا, اب آخری اس کی بات کر لیتے ہیں تھوڑا سا, تاکہ آج ہمارا یہ برہان نظم ختم ہو جائے. نظام غائی, یعنی اینڈ, ڈیسٹینی, ہدف. نظام غائی کا معنی یہ ہے کہ جو بھی موجودات ہیں, ہر یک از موجودات, یعنی موجودات میں سے ہر ایک, اس کا ایک ہدف ہے, مقصد خاص ہے, کہ جو اس کے عقب میں ہے یا جس کے لیے وہ حرکت کر رہا ہوتا ہے. اور وہ یعنی اب اس میں یہ جملہ جو ہے یہ تھوڑا سا ہمارے لیے سمجھنے کے لیے ذرا مشکل ہے کہ اس پورے سلسلے کا جو اینڈ ہے ہر ایک کے لیے وہ خدا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر آ کے ہمارے لیے ایک تھوڑی سی ایک مشکل بات پیدا ہوتی ہے کہ کیا دیگر مخلوقات اپنے سے بلند درجے کی مخلوق کے ذریعے سے خدا کو پاتے ہیں, یا ان کے یا ہر مخلوق کے پاس خدا کے ساتھ ایک ذاتی رشتہ موجود ہے. صحیح, یعنی کہ یہ ایک, اب یہ ایک سوال ہے کہ جو مشکل ہے جس کا جواب دینا. یعنی مثال کے طور پر ایک چونٹی ہے, چونٹی اگر رب العالمین کا کی کوئی معرفت رکھتی ہے, اس کا تصور رکھتی ہے, تو وہ چونٹی جو ہے وہ کس طریقے سے رب العالمین کا تصور رکھتی ہے, اس کے پاس کیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی ایک قرآن کریم نے ہم کو کچھ مثالیں دی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں حیوانات کی. اچھا, اس میں کئی چیزیں الومینیٹنگ ہیں, کچھ پوائنٹس. ایک چونٹی کا ذکر ہے کہ جب وہ اس وادی میں پہنچے, وادی نملہ میں, چونٹیوں کی وادی میں, تو ایک چونٹی نے پکار کر کیا کہا کہ سب اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ, کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ یعنی حضرت سلیمان کی اس کو بھی اپنی طرح سمجھ رہے تھے, جو چونٹی تھی کہ جس طریقے سے کہ نارمل غفلت میں ہوتے ہیں یا انسان جس طریقے سے, تو یعنی حضرت سلیمان جو کہ پیغمبر خدا ہیں یا اگر ایک علم کے ساتھ وہ ہیں تو وہ اس کے پاس وہ تصور نہیں تھا. یعنی کیا کہنے کا کیا مطلب ہے کہ وہ پیغمبری کے مقام کو نہیں جانتی تھی, اس کے پاس وہ معرفت نہیں تھی. اچھا, اس کے بعد ہدہد کا ذکر ہے. ہدہد کے جو بیانات ہیں وہ بہت اچھے توحیدی بیانات ہیں کہ میں نے ایک اس کو دیکھا, ملکہ کو دیکھا کہ جو سورج کی پرستش کر رہے تھے, اور وہ کیوں نہیں اس خدا کو سجدہ کرتے کہ جو آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کا باہر لانے والا ہے. یہ اس نے اس طریقے سے خدا کو بیان کیا, اور لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم. اچھا, اب یہ ہدہد کیسے اتنا لائق ہو گیا, یہ کیسے اتنا لائق ہو گیا؟ یہ حضرت سلیمان کی برکت سے ہوا, کیونکہ وہ ان کے اس میں تھا, اس کی ان کے فوج یا ان کے خاص اس میں تھا, کنٹنجنٹس میں. ٹھیک ہے, تو اس سے ہم کو جو ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ شاید یہ بات اپنی جگہ پر یعنی درست ہو کہ ہر مخلوق جو ہے نا وہ اپنے سے بالا تر درجے کے ذریعے سے اس حقیقت مطلق تک پہنچتی ہے, اگرچہ کہ جو حقیقت مطلق کا ایک سینٹرل کنسیپٹ ہے یا جو اثر ہے وہ اپنی ذات میں اس کے موجود ہوتا ہے, لیکن وہ اثر ایسا نہیں ہوتا کہ جس کو وہ ڈیٹیلڈ فارم میں لا سکے. یعنی جیسے ہمارے پاس بھی ہے, ہماری فطرت میں نور خدا موجود ہے, لیکن اس نور خدا سے ہم خود استفادہ نہیں کر پاتے, ہم خود اس کو باہر نہیں لا پاتے, ہم خود اس کو ایک واضح مطلب آپ کہہ لیں ایک شکل نہیں دے پاتے. ٹھیک ہے, ہاں نہیں, ہم اس کو جان ہی نہیں سکتے کہ وہ کیا ہے. اگر مجھ سے یہ پوچھا جائے کہ خدا کا نور تمہاری فطرت میں کس کیا ہے, کس طریقے سے, کس حالت میں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے.
وہ تو اس لیے کہ ہم غفلت
دیکھیں, ایک چیز یہ ہے کہ جو خود آپ کے پاس ہے, آپ کے اندر ہے, تو پھر حجاب کا کیا معنی ہوا؟ یعنی اس کے لیے بھی ان تمام چیزوں کو ایکسپلور کرنے کے لیے بھی ہمیں قرآن اور معصوم چاہیے, پیغمبر چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی ہم خود اپنے بارے میں جان پاتے ہیں اپنے سے برتر انسان کے ذریعے سے. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ اگر آپ یہ جملہ کہ یہ جملہ ہے کہ ہر مخلوق جو ہے اس کا مقصود خدا ہے, خدائے سبحان ہے, اس کا اینڈ خدائے سبحان. تو لیکن وہ جو خدائے سبحان کی ایک شعور ہے وہ ہر ایک کے اندر موجود ہے, لیکن اس کو بالتفصیل اوپن کرنا, سمجھنا, واقعاً اس کو معرفت کے لیول پر لانا, اس کو ایمان تک لانا, وہ کیسے پاسبل ہوتا ہے؟ وہ یعنی اس مخلوق کے ذریعے سے پاسبل ہوتا ہے کہ جو آپ سے برتر درجے پر خدا سے تعلق رکھتی ہے آپ سے. یعنی کہ اگر آپ دیکھیں تو کائنات کا ارتقاء انسان کے وسیلے سے, اور انسانوں کا ارتقاء جو ہے پھر وہ انسانوں میں سے جو منتخب مصطفیٰ اور مشتبہ بندے ہیں ان کے وسیلے سے.
تو یوں کہنا صحیح ہوگا حیدر بھائی کہ مثلاً اس لیول نیچے والے کو خدا تک پہنچنے کے بیچ میں اپنے سے برتر ایک مخلوق چاہیے, تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ مخلوق نیچے والی مخلوق کو ہاتھ پکڑے اور اٹھا کے وہاں تک چھوڑ دے اور پھر وہ ڈائریکٹ ہو جائے؟
نہیں, اس دیکھیں ڈائریکٹ تو ہے,
نہیں وہ جو آپ نے کہا نا کہ
ڈائریکٹ تو ہے
کہ وہ خدائے سبحان تک پہنچنے کے لیے اس کو اپنے سے برتر ایک چیز چاہیے.
ہاں
ممکن ہے کہ وہ برتر چیز اس کو ایلیویٹ کر دے اور پھر وہ.
ہاں لیکن اس میں وہی بات ہے کہ ایلیویشن کہتے کس کو ہیں. ایلیویشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو کھینچ کھانچ کے زبردستی آپ کہیں لے جائیں.
نہیں
نہیں نہیں نہیں, ایک ایلیویشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ کے اندر موجود ہے آپ اس کو بہتر طریقے سے دیکھنے اور استعمال کرنے کے قابل ہو جائیں, اس یہ ایلیویشن ہے. اور اگر کوئی شخص بھی اس جگہ پر جا کر انکاری ہو جائے تو حجت خدا اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتے. صحیح ہے, یہ والی بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی ہاتھ پکڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی سو رہا ہے اور اس کو کھینچ لے جا کے کہیں بٹھا دیں. یعنی وہ یہ نہیں کرتے کہ کسی کو زبردستی کچھ کر سکیں, یہ ان کے اختیار میں بھی نہیں ہے. میں اور آپ سب سے پہلے کیا ہے, میں ارادہ کروں گا, میں آمادہ ہوں گا. ٹھیک ہے, کس بات پر آمادہ ہوں گا؟ جیسے کہ آپ اپنے آپ کو ڈاکٹر کے سامنے آپریشن ٹیبل پر لے جا کے لٹا دیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اب چھری پکڑو شروع ہو جاؤ. صحیح, اب آپ وہاں پر اس کے ہاتھ میں چھری دیکھ کے شور نہیں مچاتے, چیختے چلاتے نہیں ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جتنے بھی نشتر ہیں یہ سب میرے فائدے کے لیے ہیں. تو اسی طریقے سے یعنی ہم جو ہمیں اطاعت کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم بھی ایسے ہی جا کے حجت خدا کے سامنے آپریشن ٹیبل پہ لیٹ جائیں کہ بھائی میرے تو پتہ نہیں کہاں کہاں پر کتنے کتنے ٹیومرز ہیں. صحیح, تو وہ کیا کام کریں گے؟ وہ یہ کام کریں گے کہ پھر مجھے اس قابل بنائیں گے, میرے اندر وہ اس کیپیبلٹی کو انہانس کریں گے کہ میں جو خدا کا شعور میرے اندر ہے وہ ایک حقیقت بن سکے. یہ ان کا کام, ان کا کام یہ ہے, ان کی ذمہ داری یہ ہے. ان کے پاس ایسی کوئی اتھارٹی ایگزسٹ نہیں کرتی ہے کہ وہ ایک بندہ کچھ بھی نہ ہو اور وہ اس کو یہاں سے پکڑ کے لے جا کے اور ادھر جنت میں بٹھا دیں اور وہ کر دیں. یہ چیز ہے جو یعنی کم از کم جو ہمیں قرآن کریم سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ, ہی آیات کی تلاوت کریں گے, تم کو سمجھ میں آ رہی ہیں, قبول کر رہے ہو, ہم تمہارا تزکیہ کریں گے, تمہیں کلین کریں گے, تمہارے اندر صفات ڈالیں گے, اور پھر اس کے بعد کتاب کی حقیقت تم پر کھول دیں گے, حکمت تک پہنچا دیں گے. یعلمہم الکتاب والحکمہ, یہ ان کا کام ہے.
اس میں جو پرابلم آ رہی ہے جو آپ کی باتوں سے بھی لگا, آپ نے جو پانچ سٹیپس بتایا اس میں جو آپ نے وحی کا جو سٹیپ سب سے اوپر بتایا, تو اب اگر ویسے آپ دیکھیے تو وحی کا دروازہ تو رسول اللہ کے بعد بند ہو گیا, جیسے امام علی نے نہج البلاغہ میں خود کہا کہ جو اس وقت تکلیف ہے, جو اس کا مجھے یاد ہے جملے کے, یہ تکلیف یہ کہ اب آسمان کے
دروازے, ہاں یعنی غیبی پیغام جو آتے تھے وہ جی جی,
تو ہم اس امت میں اب رہ رہے ہیں, تو اس میں نہ ہم کسی نبی سے ڈائریکٹ مل سک رہے ہیں نہ ہم حجت خدا سے ڈائریکٹ مل سک رہے ہیں. تو یہاں پر جیسے آپ نے خود کہا کہ کنفیوژن اتنی زیادہ ڈیولپ ہو چکی ہے ہمارے مذہب کے اندر, ہمارے عقیدوں کے اندر, اس سب کا
سولوشن
کیا ہوگا؟
سولوشن ایک ہی ہے نا, یعنی دیکھیں نا ہم اپنی سورس سے نہیں جڑتے نا,
پھر وہ میرا سوال آپ شاید میں سمجھا نہیں پا رہا. تو سورس جو آپ کہہ رہے ہیں نا, میرے ذہن میں وہ کوئی اور سورس ہو, تیسرے کے بندے کے ذہن میں کچھ اور سورس ہو,
ایسا نہیں ہو سکتا نا. دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا نا,
کچھ اور بنا
دیا, ایسا نہیں دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا نا. تو اگر ہم ان جگہوں پر آ کر غلطی کریں گے تو پرابلم آئے گی نا. یہ نہیں کہ آپ کے پاس ایون وہ روایات وہ تمام چیزیں موجود ہیں کہ جس میں سب سے پہلے قرآن کو بنیاد بنایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, قرآن کو بنیاد بنایا جا رہا ہے, سیرت اہل بیت کو بنیاد بنایا جا رہا ہے. یعنی آپ اس چیز پر غور کریں کہ جو حدیث ثقلین ہے موسٹ کروشل ہے, ٹھیک ہے. حدیث ثقلین کو ہی تھوڑا سا آپ تحلیل کر لیجئے کہ انی تارکم فیکم فیکم الثقلین, دو وزن دار چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کتاب اللہ و عطرتی. اچھا کچھ روایتوں میں اور جملے بھی ہیں جو ہم نہیں پڑھتے کبھی بھی کہ کتاب خدا کو رسول خدا نے فرمایا یہ ثقل اکبر ہے اور میرے اہل بیت ثقل اصغر ہیں. یعنی ایک تھوڑا ڈفرینس کیا. بہرحال دو ثقلین, کتاب اللہ و عطرتی, و ان تمسکتم بہما, اگر تم نے ان کو مضبوطی سے پکڑ لیا, ٹھیک ہے, ان سے اٹیچ ہو گئے, کنیکٹ ہو گئے, لن تضلوا بعدی, تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے, حتی یرد علی الحوض, یہاں تک کہ یہ پلٹ کر میرے پاس حوض تک آ جائیں. تو اب یہاں پر جو چیز ہے آپ اس بات پر غور کریں کہ رسول کیا چھوڑ کے گئے, قرآن اور عطرت, نہ کہ حدیث عطرت, نہ کہ کلام عطرت. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو جس چیز کو سرچ کرنا ہے سرچ فار, وہ کردار اہل بیت ہے, نہ کہ فقط آپ اقوال پکڑ کے بیٹھ جائیں. آپ اس چیز پہ غور کریں, رسول خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے درمیان کلام خدا اور اقوال اطرا چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہ نہیں کہا آپ نے. تب سب سے پہلا تو یہی گڑبڑ کر دی.
اقوال اس کے مظہر
نہیں ہو, وہ ایک ون پارٹ ہو سکتا ہے, لیکن آپ جائیں گے, آپ چاہے قول لیں چاہے حدیث کچھ بھی لیں, لیکن آپ کا ہدف کیا ہے, کردار اہل بیت سمجھنا ہدف ہے آپ کا, اہل بیت کی زندگیوں تک پہنچنا آپ کا ہدف ہے. کیونکہ حضور اتر, یعنی کہ جیسے خود قرآن کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, کہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ میں اسوہ حسنہ ہے. تو آپ کہیں جی رسول اللہ کی حدیث, حدیث کہیں بھائی, رسول اللہ میں, یعنی حضور کی پوری زندگی دیکھو اور اس میں جو بھی تم کو ملتا ہے زندگی اسوہ حسنہ ہے نا, رسول اللہ کی ذات اسوہ حسنہ ہے. تو ہم تو اگر آپ دیکھیں کہ بیسک بیسک لیول پر, یعنی کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس اگر ہر انفارمیشن موجود نہیں ہے لیکن جتنی بھی موجود ہے اس کے ساتھ ہم کیا اثر کر رہے ہیں, صحیح, یعنی کہ جو کچھ قرآن کریم کے اندر ہے اس کو کہاں ہم, قرآن آپ سے واضح طور سے دین کو ایک طریقے سے بیان کر رہا ہے کہ دین یہ ہے یہ ہے یہ ہے, دین اخلاق ہے, دین کردار ہے, دین ایمان ہے, دین تقویٰ ہے, دین خدا پرستی ہے. آپ سارا کا سارا دین اٹھا کے جو ہے وہ ایک سلسلہ اعمال اور توزیع المسائل لے کے بیٹھ گئے. اب یہ قصور قرآن کا ہے, یہ قصور بتانے والے کا ہے, نہیں بتانے والے سے مطلب جس نے شروع میں بتایا تھا اس پیغمبر کا قصور ہے. تو اب ہم جو ہیں کہ ہمارے سامنے جہاں کسی کے عالم کا نام آیا ہم وہیں لیٹ گئے, ہم نے اپنی عقل کے دروازے بند کر دیے, ہم نے ہر چیز شٹ آف کر دی کہ ہم تو جی اول درجے کے جاہل ہیں. تو بھائی اگر اس طریقے سے آپ یہ کریں گے, یعنی کہ دیکھیں ایک بات جو سب سے زیادہ ضروری ہے, آپ لوگ مجھے بتائیں کہ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے جب بھی آپ اس بات کو ریئلائز کرتے ہیں کہ مجھے کسی نے پیدا کیا ہے, تو آپ اس کے ساتھ ریلیشن شپ پر کانفیڈنس آپ کو فیل کرنا چاہیے یا نہیں کہ یہ میری پرسنل ریلیشن شپ ہے, یا وہ خدا جو آپ کا خالق ہے, وہ خدا جو آپ کا رب ہے, جو آپ کی ابتدا ہے، جو آپ کی انتہا ہے، سب سے زیادہ آبسکیور آپ کے لیے وہی ہے. کہ نہیں 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 میں اس سے نہ کوئی بات کر سکتا ہوں، نہ میں اس سے کوئی کچھ کر. وہ بھائی کیا کیا ہو گیا اس سے؟ ٹھیک ہے، ہم اگر اپنے ماں باپ سے چار جملے غلط بول دیتے ہیں تو کیا ماں باپ سے آگ ہو جاتے ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی کہ ذرا سی کوئی بات ہوئی تو عذاب ہو جائے گا؟ یہ کس قسم کی بیوقوفی کے سارے سوچیں. اب دیکھیں نا، کیا یہ تمام کی تمام جو طرز زندگی، طرز فکر ہے، کیا یہ دین آپ کو دے رہا ہے؟ تو یہ نہیں کہ یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھئی دین کیا ہے، کس قسم کا ہے، کس نہج پر ہے، کس بنیاد پر ہے. اب ہم خود ہی اپنا حساب چوپٹ کرنے پر تیار بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب اس کا کیا علاج ہے؟
یعنی آسمانی دروازہ بند ہو چکا ہے رسول اللہ کے بعد، لیکن ابھی
نہیں بند ہوا. دیکھیں، غیب کا تسلسل، جو غیب کا ارتباط ہے، یعنی کہ خدا نے جو ایک باقاعدہ جو ایک چینل بنایا تھا اتنے عرصے سے انبیاء کے ذریعے سے انسانوں تک غیبی خبریں پہنچانے کا، وہ چینل کلوزڈ ہو گیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ آپ کا عالم غیب سے رابطہ بند ہو گیا، یا عالم غیب کے ساتھ جو ہے نا وہ، کیونکہ قرآن کی دوسری آیتیں جو ہیں وہ اس بات کو پروف کر رہی ہیں کہ ایسا نہیں ہے. یعنی کہ جس طریقے سے کہ میں نے آپ کو وہ بھی سنایا تھا کہ سورہ احزاب میں جو آیت نمبر 56 ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ غیبی رستہ ہے نا، یعنی اللہ اور ملائکہ کی رحمت، مسلسل درود و سلام، یعنی رحمت نبی پر آنا، یہی چیز مومنین کے لیے بھی آیت نمبر، لیکن وہ آیت ہم کبھی پڑھتے ہی نہیں، یعنی وہ فریمت پڑھتے ہی نہیں کبھی. اسی سورہ احزاب کی آیت نمبر آئی تھنک 42 یا 43 ہے، هو الذی یصلی علیکم، یعنی اے مومنین وہ خدا جو ہے نا وہ هو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ. صرف درود کا فرق ہے، لیول کا فرق ہے، لیکن مومنین کے لیے بھی اللہ اور ملائکہ کا درود ہے، صلوات ہے. تو بند کہاں ہو گیا وہ چیز کے جس پر، وہ جو بات تھی کہ جس پر آپ 100% یقین کرتے تھے، جس میں کوئی شک نہیں تھا، جو اوتھینٹک تھا، ہاں وہ چینل کلوزڈ ہو گیا. اور اس لحاظ سے ہم ڈیفینیٹلی بدقسمت ہیں، تبھی ہم وہ دعا افتتاح میں شکایت کرتے ہیں، اللہم انا نشکو. لیکن اب آپ ایک چیز مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو کسی بچے کو گرو کرانا ہے تو آپ کو ایک اس پر ایک ایسا وقفہ لانا پڑے گا نا کہ جس میں آپ اس کو یو جسٹ تھرو ہم انٹو دا لائف. جیسے ہمارے بڑے کیا کرتے تھے، ہمارے بڑوں کا ایک بچوں کو تربیت دینے کا ایک بڑا پیٹ طریقہ تھا، یعنی ایک پیٹنٹ طریقہ تھا کہ بچے کو نا مطلب بھیج دو زندگی میں، یا بعض اوقات پیچھے سے نہ، لیکن جب تک یہ زندگی کے تھپیڑے نہیں کھائے گا، جب تک یہ ٹھوکرے نہیں کھائے گا، جب تک تب تک اس کو سمجھ ہی میں نہیں آئے گا کہ زندگی گزارنا کس کو کہتے ہیں. تو خدا نے وہ تمام ایجوکیشن مکمل کر دی ہماری، ایجوکیشن مکمل کرنے کے بعد اس کے بعد وی آر آن اور اون، انسانیت اب تم بالغ ہو گئے ہو، کھڑے ہو، اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا شروع کرو. اور انشاءاللہ انشاءاللہ کہ جب انسانیت واقعا بالغ نظر ہو جائے گی تو پھر اگلا آپ کو سٹیپ مل جائے گا.
یعنی اس وقت جو یہ دور ہے یہ سب سے لائق ترین دور ہے، نہ اس وقت امام ہے نہ نبی ہے، لیکن پھر بھی انسان سے توقع کی جا رہی ہے کہ وہ اپنی معرفت کے اس زینے کو طے کر لے. اس کا مطلب
یعنی کہ دیکھیں
مکمل تو الگ ہو گیا.
دیکھیں آپ اگر دیکھیں کہ اس دور میں جو الحمدللہ ہمارے زمانے میں جو لوگ پیدا ہوئے ہیں، اور یعنی آبویسلی کم تعداد ہے، لیکن جو لوگ پیدا ہوئے ہیں، تو اگر آپ دیکھیں تو اس کے ہم پلہ افراد آپ کو اس زمانے میں نہیں ملیں گے، کم ملیں گے بہت. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو معرفت یا جو ایک چیز، یا جیسے وہی جو ایک بات ہے نا کہ آئمہ کے ساتھ وہ جان ساران کی کمی اور وہ تمام کی تمام چیزیں، اس دور کے اندر وہ چیز بہت بہتر ہے، یعنی حق کی حمایت کے لحاظ سے چیزیں بہت بہتر ہیں، وہ تمام باتیں. تو اب جو یعنی رسول کے بعد جو وہ چینل بند ہوا، تو اس کی بھی حکمت ہے. کہ اب تم بچے نہیں رہے, اب تم کو اسپون فیڈنگ نہیں ہوگی, اب ہم نے آپ کو ایجوکیٹ کر دیا, تمام چیزیں بتا دیں, رستے بتا دیے, سکھا دیے, اب چلو اپنے قدموں پر کھڑے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ زندگی ہم نے تمہارے لیے بنائی ہے. اور اگر زندگی, کیونکہ انسان شروع کہاں سے ہوا تھا, انا عرضنا الامانتا, تو امانت کا بوجھ کوئی بچہ اٹھاتا ہے, کوئی جاہل اٹھاتا ہے؟ شروع میں تھا, شروع وہاں سے ہوا تھا. نہیں, شروع وہاں سے ہوا تھا, شروع وہاں سے ہوا تھا, لیکن اس ظلم کو عدالت سے اور جہالت کو علم سے بدلنا ہے. اور یہ والنٹریلی ہونا ہے, زبردستی نہیں ہونا. ٹھیک, بس تو پھر آخری ایک دو جملے ادا کر کے پھر, تو اس میں یہ فرماتے ہیں کہ جو غائی ہے, غایت ہے, وہ ہمیں پتہ ہے کہ غایت کیا ہے, یعنی آخرت ہے, قیامت ہے, ہدف ہے. اور اس غایت کے اندر, یعنی اب یہاں پر جو ایک چیز ہے, ظاہر ہے کہ یہ ایک عرفانی کنسیپٹ ہے جو قرآن سے بھی ڈرائیو ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ نظام ہستی کو وجود میں لانے والی چیز کیا تھی. ہم عام طور سے کہتے ہیں, یعنی کہ ایک سوال بہت بڑا پیدا ہوتا ہے نا, خدا نے کیوں خلق کیا, اس پورے نظام کو کیوں خلق کیا؟ تو اس کا عام طور سے آپ کا جواب ملے گا, لطف و کرم کے اظہار کے لیے, ٹھیک ہے. لیکن جو عرفا کی زبان میں جو ایک چیز ہے وہ ہے کہ پیور محبت, ٹھیک ہے, یعنی بگننگ جو ہے وہ پیور محبت ہے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو محبت کس کے لیے ہے, یعنی محبت میں محب اور محبوب کون ہے؟ وہ خود خدا, دونوں خدا ہیں. یعنی خدا کی اپنے لیے یا اپنے آپ سے محبت نے پورے نظام زندگی کو خلق کیا ہے, ٹھیک ہے. تو خدا کی اپنے آپ سے محبت کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اگر آپ خدا کو بالتفصیل بیان کریں تو کیا نظر آئے گا آپ کو؟ اسماء و صفات. ٹھیک ہے, خدا کی تفصیل اس کے اسماء و صفات اور افعال ہیں. اور خدا کی جامعیت ذات خدا ہے. تو خدا کی محبت خدا کے لیے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اگر اس فارمولے پر اپنی زندگی کو گزاریں گے تو اپنے مقصد حیات کو پا سکیں گے, حاصل کر سکیں گے. تو خدا کی محبت خدا کے لیے کا معنی یہ کہ خدا کی محبت یعنی اس کی اسماء و صفات کے لیے. تو مجھے بھی اپنی محبت کا مرکز کس کو قرار دینا پڑے گا اگر میں اس تک پہنچنا چاہتا ہوں؟ انہی اسماء و صفات کو, کیونکہ میں عالم تفصیل میں ہوں, ٹھیک ہے, میں عالم جامعیت میں نہیں ہوں. یعنی یہاں پر میرے سامنے ہر چیز بالتفصیل ہے, جدا جدا ہے, سیپریٹ ہے. تو مجھے ہر جگہ کس چیز کو دیکھنا پڑے گا اپنے مقصد حیات کی طرف جانے کے لیے, غایت کی طرف جانے کے لیے. فعل خدا کیا ہے, اسم خدا کیا ہے, صفت خدا کیا ہے, اس کو درک کریں, اس کو آئیڈینٹیفائی کریں, اس کو پک کریں, اس کو ایبزارب کریں. تو یہ جو ایبزارپشن ہے, یہ جذب ہے, یہ آپ کو آپ کے ہدف اور مقصد حیات تک لے جائے گا. اور اگر خدا نخواستہ ہم نے اس چیز کو اگنور کر دیا, کیونکہ خدا کی نظر میں فقط ایک ہی چیز کی ویلیو ہے, خود ان صفات اور اسماء کی, اور کوئی چیز خدا کی بارگاہ میں ورتھ نہیں رکھتی, کوئی ورتھ, کچھ بھی ورتھ ہی نہیں ہے. تو اگر ہم نے اس کے علاوہ کسی اور چیز کو اہمیت دینا شروع کر دی, ان سب چیزوں کو جو غیر خدا ہیں, جو بدون خدا ہیں, جو ماورائے خدا ہیں, یعنی تصوراً, حقیقتاً نہیں, خالی ایک تصوراتی طور پر, تو کیا ہوگا کہ ہم ان چیزوں کو جمع کر رہے ہوں گے جو فقط سراب ہوں گی, جو دھوکا ہوں گی. یہ مثال بھی قرآن کی ہے, سراب والی, سراب ہوں گی, دھوکا ہوں گی, اور الٹیمیٹلی وہی ساری چیزیں ہمارے لیے نعوذ باللہ جہنم کریٹ کرنے کا سبب بن جائیں گی. تو یہ نظم انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا, یہ نظم, یہ نظام, ٹھیک ہے. یعنی خلقت, उसके बाद पूरा जो ट्रैवल रास्ता राह राह हयात और फिर हदफ हयात, और ये सब एक निज़ाम बनाते हैं, निज़ाम के तहत हैं ये सब। ये कोई अलटप नहीं है कि जिसमें जिसका जो दिल चाहे जहाँ चाहे फिट कर दे। हर चीज़ क्या है, बेमकदार है, एक हिसाब के तहत है, उसका एक निज़ाम है, उसके पीछे एक पूरी कैलकुलेशन है। ठीक है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आल मुहम्मद।